चाहेंगे अगर दीनों दुनिया में सुकून दिल की खुशी, चाहेंगे अगर दीनों दुनिया में सुकून दिल की खुशी, सोहबते उलमा में आकर सीखो बातें इल्म की, सोहबते उलमा में आकर सीखो बातें इल्म की।
مدنی چند کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام علم کی باتیں یہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج 15 شوال المکرم، اور اس کی مناسبت سے بطور خاص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسد اللہ ہیں واسد الرسول بھی ہیں، اللہ کے بھی شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی شعر ہیں، آپ کا آج بطور خاص یہ دن ہے اور آپ کی شہادت مبارکہ 15 شوال المکرم، اسی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ان پیارے چچا کا ذکر خیر ہوگا۔ آپ اول تاخر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت کچھ ہم آج گفتگو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اوپر کب وہ ایمان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ لے کر آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس انداز سے انہوں نے اپنی ساری زندگی میں خدمتیں پیش کی ہیں۔ ویسے تو نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ آپ کے جانثار صحابہ ہیں، کچھ خصوصیت بعض صحابہ کو وہ بالخصوص لازمی طور پر حاصل ہیں، کیونکہ ان کی قربانیاں بھی ایسی ہیں اور انہوں نے اپنی جان کی، اپنی کسی چیز کی گویا کہ پرواہ نہیں کی، ہر کچھ، اپنی تمام مال ہو یا جان ہو، ہر طرح کی قربانی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا آج بطور خاص ذکر خیر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بطور خاص یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ان کے مزارات پہ حاضر ہوتا رہے گا اور ان کو جو سلام کرے گا، قیامت تک کے آنے والوں کے سلام کا یہ جواب ارشاد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زندگی کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ جایا کرتے تھے، تشریف لے کر جایا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بھی اپنے دور مبارک کے اندر یہی نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو رکھا، اور آپ بھی ان کے مزارات پر آپ تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے مزاج گرامی آپ کے ماشاءاللہ، اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز تو ہو ہی چکا ہے، یہیں سے میں سب سے پہلے مفتی حسان صاحب آپ کے پاس ایک سوال رکھوں گا، اور ایک ابتدائی بالکل سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے ان کی تعداد کیا تھی، اور اس حوالے سے پہلے آپ کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل تفصیل۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک چچا تھے ان کی تعداد امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جتنے بھی تھے، جیسے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ اور ان کو ملا کر علماء کا اختلاف رہا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، لیکن امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی تعداد 12 لکھی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ان کی تعداد 12 تھی، یعنی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کی تعداد 13 تھی، ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام حارث تھا، اور انہی پر حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو الحارث، اور دوسرا نام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں وہ عبد مناف یعنی ابو طالب کا، نمبر 3 زبیر، اور نمبر 4 حضرت حمزہ، نمبر 5 حضرت عباس، نمبر 6 عبد العزیٰ یعنی ابو لہب، جو مشہور و معروف ہے اور جس کے کفر پر قرآن کی آیت پوری صورت نازل ہوئی ہے، نمبر 7 غیداق، نمبر 8 مقوم، نمبر 9 ضرار، نمبر 10 قسم یا قسم، نمبر 11 عبد الکعبہ اور نمبر 12 حجل، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جسے امام دارمی نے الفردوس بمسور الخطاب میں اور امام ابو زرعۃ دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیر اخوتی علی جن و خیر اعمامی حمزت، یعنی میرے بھائیوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کزن تھے، چچاؤں کے بیٹے تھے، ان میں بہت سارے ایمان لے کر آئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تمام میں جو میرے بھائیوں میں سب سے بہتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرمایا کہ خیر اعمامی حمزت، اور میرے چچاؤں میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تعداد آج کئی ناظرین کو پہلی دفعہ شاید وہ سننے کو ملی ہو، بلکہ نام تو مصحف یاد اس طریقے سے اتنی جلدی یاد نہیں ہوئے ہوں گے
جی،
اور بطور خاص چچاؤں میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور یعنی جن کا جو ہے وہ ایمان اسلام لانے کس کے حوالے سے
جی، یعنی اصل میں دیکھیں ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر شے کے بارے میں ہمیں معرفت ہونی چاہیے، پہچان ہونی چاہیے کہ جو جس سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے، جتنا زیادہ اسے الفت ہوتی ہے، جتنا اس کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، تو اتنی ہی زیادہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، سب سے بڑھ کر لگاؤ، سب سے بڑھ کر الفت، سب سے بڑھ کر محبت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اور ہونی چاہیے۔
بالکل،
تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو جو باتیں ہیں، بالخصوص جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جن کا بہت زیادہ ہے، ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی، نانا نانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے نام، چچاؤں کے نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کے نام، نواس و نواسیوں کے نام، یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ علماء نے تو اس کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بکریوں کے نام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلواروں کے نام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھوڑوں کے نام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عادت تھی کہ آپ اشیاء کا نام رکھتے تھے، برتنوں کے نام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جو استعمال میں چیزیں تھیں، انہوں نے ہر چیز کا حساب لگایا کہ کیا کیا تھی، اور جس کے نام ذکر کیے تھے اس کے نام کے اوپر باقاعدہ باب باندھے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کتابوں کی ترتیب کے لیے کہ کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پھپھیاں، چچاؤں، خاندان کے حوالے سے کون سی کتاب لکھی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس کے حوالے سے کون سی کتاب لکھی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کے حوالے سے کون سی کتابیں لکھی گئیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے کون سی کتابیں لکھی گئیں۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو باتیں ہیں اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔
ماشاءاللہ، اور یہی محبت کی ایک علامت بھی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے، اور اردو میں بھی کئی ایسی کتابیں باقاعدہ میسر آتی ہیں کہ جن کے اندر آپ آسانی سے خاندان مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا، اور آپ کے بطور خاص آپ کی اولاد کا، اسی طرح آپ کا آگے بیٹیوں کے آگے جو بچے ہیں، اور بالخصوص سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے شہزادے اور ان کی شہزادیاں، اور پھر حسنین کریمین، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور خاص ہی آگے نسب چلا۔ تو یہ ایسی معلومات اور یہ معرفت بالکل یہ ضرور ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر بھی کچھ گفتگو آگے ہم بڑھائیں گے۔ تو جمیل صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت کیا فرماتے ہیں آپ۔
حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی جو پیدائش ہے وہ بعض اقوال 2 سال پہلے کہیں کہ 2 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی، اور بعض کتابوں میں لکھا کہ آپ کی پیدائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 4 سال قبل ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو نام ہے وہ حمزہ ہے، اور آپ کا جو مقام پیدائش مکہ مکرمہ ہے، और आपकी जो कुनियत जिससे आपको पुकारा जाता था वो अबू याला और अबू अम्मारा है। तो आपके एक बेटे याला थे, उनके मुनासबत से आपको अबू याला कहा जाता था। तो ये कुनियत, आप इस कुनियत से मशहूर थे और अल्लाह आपको जो लकब बिलखसूस हासिल हुआ वो असदुल्लाह व असदुर रसूल, ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बानी आपको, आपके ये अलकाबात आपको अता हुए। और आप ख़ुद भी जब मैदान जंग में जब तलवार उठाते और दुश्मनों के सर कलम कर रहे होते तो फ़ख्र के साथ कहते थे कि अना असदुल्लाह व असदु रसूली, कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर हूँ। आपके अलकाबात में एक मशहूर लकब सैयदुल शुहदा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत जो शुहदा के सरदार हैं वो हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं। इसी तरह हज़रत सैयदुना हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हों को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई एतबार से एक ताल्लुक़ हासिल है। सबसे अहम ताल्लुक़ तो ये नस्बी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचा जान हैं, ठीक, हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु। और दूसरा ताल्लुक
में दो साल का फ़र्क था,
दो साल का और चार साल, ये मुख्तलिफ अकवाल हैं,
बहुत यानी करीब
बहुत करीब, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोया दो या चार साल का जो फ़र्क आमतौर पर फ़र्क समझा नहीं जाता, हम उम्र ही एक तरह से समझा जाता है। तो ये हज़रत सैयदुना हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो को एक तो ये ताल्लुक़ है कि सगे चचा हैं, और दूसरा आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रज़ाई भाई होने का भी आपको रिश्ता और ताल्लुक आपको नसीब था।
अच्छा,
अब ये रज़ाई भाई का मतलब क्या है कि दूध के ज़रिए से एक रिश्ता कायम हुआ,
ठीक है।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई थी तो आपकी पैदाइश में अबू लहब जो हुजूर का चचा है ईमान नहीं लाया था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही विसाल फरमा गए थे। तो अपने मरहूम भाई के हाँ जब बेटे की विलादत की खबर सुनी तो अबू लहब ने अपनी एक कनीज सुवेबा जिसने आकर ये खुशखबरी दी थी उसे आज़ाद कर दिया था। तो ये जो सुवेबा थी इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिलाया था, और यही सुवेबा वो थी कि जिन्होंने हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हों जब आप सिगर सिनी में थे और दूध पीने का ज़माना था तो इन्हीं सुवेबा ने भी आपको अपना दूध पिलाया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कि जब हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हों की जब शहादत हो गई और आपकी एक साहिबजादी हज़रत उमामा बिनते हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हों जब बलूगत की उम्र हुई बड़ी हुई तो इनसे निकाह के हवाले से मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने हुजूर से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह आप इनसे निकाह फरमा लें, आपके चचा की ये साहिबजादी हैं, इनको अपने निकाह में ले लें। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे लिए हलाल नहीं है। फरमाया अर्ज़ की क्यों हलाल नहीं है, तो फरमाया इसलिए कि ये मेरे रज़ाई भाई की बेटी हैं। तो अगर ये महज चचा का ही रिश्ता रहता तो ये कज़न होती, वो कज़न से निकाह करना जायज़ था, लेकिन इनसे निकाह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरे रज़ाई भाई यानी हज़रत हमज़ा जो हैं वो चचा होने के साथ साथ मेरे रज़ाई भाई भी हैं। एक तो ये रज़ाई रिश्ता यूं भी
और भतीजी इस एतबार से,
और वैसे यूं इस एतबार से वो भतीजी हैं,
रज़ाई भतीजी,
रज़ाई भतीजी, यानी इस भतीजी से तो निकाह हो सकता था, चचा की बेटी जो होती है वो कज़न, लेकिन रज़ाई रिश्ते के अतबार से अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा के भाई हुए और रज़ाई चचा जो होते हैं उनका रज़ाई भतीजी से निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, एक मुनासबत और भी उलमा ने लिखी है रज़ाई रिश्ते के हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ दूध पीने के ज़माने और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ परवरिश के ज़माने में थे तो हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हों की वालदा वो हज़रत हलीमा सादिया के पास गईं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने भी अपना दूध पिलाया।
वाह,
تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حمزہ کا رضائی رشتہ
مختلف
دو اعتبار سے ثابت ہو جاتا ہے.
کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ.
ایک تیسرا رشتہ بھی ہے.
جی
ایک تیسرا رشتہ بھی ہے،
سبحان اللہ.
اور وہ یہ ہے کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چچا کی بہن حالہ بنت وہب، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں.
واہ،
تو یہ خالہ زاد بھائیوں کا رشتہ بھی یوں قائم ہو جائے.
مدنی چین کے ناظرین، کافی دیر جمیل صاحب نے جو گفتگو کی یہ رضائی رشتے کے حوالے سے، تو یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے اور یہ بھی علم سیکھنے والا ہے. انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت کے مختلف پروگرام آپ ہم دیکھتے رہیں گے تو اس میں ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں، اس ٹاپک کو بھی ہم لیتے ہیں. اور بہت اہم ٹاپک ہے کہ جس میں دودھ کے یہ رشتے، اور وہ دودھ کے رشتے جن سے ثابت ہو جائیں تو اسی طرح وہاں نکاح کے معاملات آتے ہیں کہ جس طرح حقیقی طور پر سگے رشتوں کے اندر وہ حرمت والے معاملات آتے ہیں. تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا موضوع ہے کہ دودھ کا رشتہ کب کب یہ ثابت ہو جاتا ہے، پھر ثابت ہوتا ہے تو پھر آگے بہن بھائی وہ آپس میں بن جاتے ہیں اور وہ ان کے رضائی والد رضائی والدہ دودھ کی یعنی دودھ پلانے کے اعتبار سے، اور پھر کئی اس کے احکامات. انشاءاللہ یہ دارالعلوم اہل سنت کے پروگرام میں اس پر کبھی گفتگو ضرور کریں گے. میں یہاں پہ یہ سوال کروں گا فیصان صاحب سے کہ حضرت حمزہ، یہ حمزہ کا معنی کیا ہے؟ یہ حمزہ،
اللہ اللہ. ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نام رکھتے ہیں بہادر، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بلی کی آواز بھی ہے تو ڈر جاتا ہے، اور اس کا نام رکھیں گے زین العابدین، اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا اور عابدین کی اس کو زینت بنا دیا ہے. لیکن بعض ہوتے ہیں اسم بمسمہ،
عام جیسے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جو عام
جی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. بعض ہوتے ہیں اسم بمسمہ، یعنی واقعی ان کا نام اگر بہادر ہے تو پھر وہ بہادر ہوتے ہیں، ان کا نام جواد ہے تو واقعی سخی ہوتے ہیں. تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسا کہ ابھی حدیث پاک ذکر کی گئی کہ ان کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسد اللہ و اسد رسولی ہی، لیکن یہ کس تاکید کے ساتھ فرمایا کہ حدیث پاک ہے کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہ لمکتوب فی السماء السابعہ، ساتویں آسمان میں یہ لکھا ہوا ہے، حمزۃ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولی ہی، کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے شعر ہیں اور اللہ کے رسول کے شعر ہیں.
سبحان اللہ.
اور جیسا کہ بیان کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے دوران، جہاد کے دوران، آپ فخر کے ساتھ یہ بیان کرتے تھے کہ انا اسد اللہ و اسد رسولی ہی، میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہوں. تو یہاں علماء نے لکھا کہ آپ ایسے بہادر تھے کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لڑا کرتے تھے. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح دونوں ہاتھوں سے تلوار لے کے لڑتے تھے، تو واقعی وہ اللہ کے شیر تھے. اور حمزہ کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، تو جو نام تھا وہ نام بالکل ان کی ذات کے مطابق تھا کہ وہ اللہ کے شعر تھے، رسول اللہ کے شعر تھے، اور اس اعتبار سے ان کا نام یہ حمزہ تھا جس کا معنی بھی شعر ہی ہے.
ماشاءاللہ. حیدر کا معنی بھی کچھ اس طرح،
بہت سارے ہیں، حیدر، اسد، اس طرح یہ سب ان کے معنی.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں، اور یقیناً شعر ہیں. اور حیدر کا معنی بھی ببر شیر ہوتا ہے، تو
ببر شیر قرار بار بار پلٹ پلٹ,
پلٹ
کر
کے مارنے والے،
حملہ کرنے والے. تو یہ واقعی شیر ہی تھے، اور وہ واقعی ہے نا، وہ خاص کر اپنا اس کا غزوہ بدر شریف کا، جب اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین انصار صحابہ کو سب سے پہلے کہ آپ جائیں، آپ ان کے سامنے ہو، تو وہ کفار کے قریش نے بڑا غرور تکبر فخر کرتے ہوئے کہا اور آواز لگائی کہ اے محمد، آپ ہم پر قریش میں سے کسی کو نکالیں، ہم یہ مدینے کے لوگ یعنی جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہم ان سے کیوں لڑیں، قریش میں سے کسی کو نکالیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو واپسی بلا لیا جو مدینے کے انصار میں صحابہ میں تھے، اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر آپ نے اپنی نظر دوڑائی ہے، تو آپ کی نظر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ٹھہرتی ہے، پھر حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ، یہ ان کو سب سے پہلے بدر کے میدان کے اندر جو وہاں پر काफिरों के सामने इनको भेजा गया और इनसे आगे वो सिलसिला आगाज़ होता है। तो माशाल्लाह वाकई ये शेर थे और सारी ज़िंदगी इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने खिदमत करते हुए गुजारी। गोया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आप घर में भी तशरीफ़ फरमा होते तो बाहर हज़रत हमज़ा खड़े हुए। हालांकि हसन साहब मक्की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात थे और आपकी जो इस्लाम लाने के हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ी सी उस पर कुछ गुफ्तगू कर लें कि वो कब आप ये इस्लाम लाए थे और मक्की ज़िंदगी में मेरा ख्याल उस वक्त गिनती के कुछ लोग इस्लाम लाए हुए थे जब आप मुसलमान हुए थे।
देखिए दूसरे सन के अंदर जब नबूवत का दूसरा साल इलाने नबूवत का दूसरा साल था तो उस वक्त एक कौल के मुताबिक आप ईमान लेकर आए और एक कौल ये है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो के ईमान लाने से 3 दिन कबल आप ईमान लेकर आए। और आपकी शान ये थी कि चूंकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खुसूसी ताल्लुक भी था और चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वैसे ही एक मनमोहनी हस्ती थे, जो देखता था फिदा होता था, फिर ये चचा थे और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी, चूँकि आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल ही जब आप वालदा के पेट में थे उसी वक्त इंतकाल हो गया था, तो चचाओं में से कई एक आपसे बड़ी उल्फत व मोहब्बत रखते थे। उनमें से हज़रत सैयदना हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी उल्फत व मोहब्बत रखते थे। तो हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हो को जो पहले दावत दी थी या उन्होंने दावत सुनी तो उस वक्त तक वो ईमान लेकर नहीं आए थे, लेकिन एक मरतबा आप शिकार के लिए किसी मकाम पर गए थे तो अबू जहल उसने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी बदतमीज़ी की और आप अलैहिस्सलाम को बड़ा सताया। आप अलैहिस्सलाम बड़े गमगीन हुए और अबू जहल आके हरम के अंदर आके अपने साथियों के साथ डिंगिया मारने लगा बड़ी कि जी मैं तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यूं 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 करके आ गया हूं और ऐसा ऐसा इनको तंग किया है। इतने में हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हो ये वापस आ रहे थे तो किसी ने उनको बताया कि आपके भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू जहल ने इस तरह का सलूक किया है। तो आप सीधे अबू जहल के पास गए और आपने उसकी कनपटी के नीचे जो कमान आपके पास थी खींच के उसे मारी, जिसकी वजह से वो सारा जख्मी हो गया और उसने उससे कहा कि तूने मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी है, मैं उनके दीन के ऊपर हूँ। एक कौल ये है कि उसी वक्त ऐलान कर दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हूँ। और बाज किताबों के अंदर इस तरह भी है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर
हरम शरीफ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास जो बैठे
जी उनको इत्तला दी कि मैंने अबू जहल के साथ ऐसा कर दिया, आपका बदला ले लिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दीन दी, इस्लाम की दावत दी, उन्होंने कबूल कर ली।
यानी यहाँ कितनी खूबसूरत ये बात मुफ्ती साहब कि जब उनकी तरफ से एक मोहब्बत वाला गोया कि ये पैगाम है कि आज आपको यहाँ पर कुछ अजियत या तकलीफ इन काफिरों ने पहुंचाई है तो मैंने उनसे बदला भी ले लिया है, आप आपके पास आए कि आप यानी गोया कि आप खुश हो जाएं, राजी हो जाएं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस वक्त ईमान की दावत दी है कि मुझे ही अगर हकीकी खुश करना है तो फिर वो दीन कबूल करो, इस्लाम कबूल करो।
जब सैयदना हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हो का विसाल हो गया था, वो तफसीली वाकया है जो आगे चल के बयान होगा, तो
शहादत
जब हुई थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मुबारक लाश के पास तशरीफ लाए थे और उस वक्त जो आपके अल्फाज थे उनमें से बाज़ लफ्ज़ ये थे कि या हमज़तु या अम्मी, ए हमज़ा ए मेरे चचा, और उनमें से एक लफ्ज़ ये था, एक जुमला ये था कि या हमज़तु या काशिफल कुरुबाती, कि ए हमज़ा ए मेरे चचा, ए हमज़ा वो ज़ात के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुश्किलात को तकलीफ़ों को दूर करने वाली है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे चचा आप वो हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने वाले हैं। तो इसी दिफा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दिफा करने में इनकी सारी जिंदगी गुजरी, हत्ता के हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो जैसी हस्ती जिनकी बहादुरी और जिनकी जुरत, जिनकी शुजात, जिनकी ताकत ये अरब के दरमियान मशहूर व मारूफ थी, जब हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो खुली तलवार लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहे थे और मकसद इनका ईमान लाना था जो मशहूर वाकिया है
जी जी।
लेकिन तलवार खुली लेकर पहुंच रहे थे बारगाह रिसालत में कि पेश करेंगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदमों में, तो उस वक्त किसी को मालूम नहीं था کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت الفاظ یہ تھے، باقی سارے صحابہ اکرام علیہ رضوان پر ایک خوف طاری تھا کہ عمر آ رہے ہیں، نہ جانے کیا کریں گے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جرت تھی، ان کی جو بہادری تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو، اگر یہ اچھائی کے ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں، بھلائی کے ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ برائی کے ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دو.
اللہ پر اللہ.
لیکن وہ ایمان لانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، حاضر ہو رہے تھے، وہ ایمان لے کر آئے، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ کعبے میں جا کر، حرم میں جا کے نماز پڑھی، آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی حفاظت کر.
کیا بات، دونوں صفوں کے یہ امیر بن گئے ہیں، اور وہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے پھر ان کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی کیسا نواز دیا ہے کہ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں اور آج ہی مسلمانوں کے ایک صف کے امیر بھی وہ بن رہے ہیں. کیا کہیں گے جناب جمیل صاحب آپ؟
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟
جی
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے ساتھ جو فاروق کا لفظ اٹیچ ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہی تو ابھی واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذہن بنا لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے، اور آپ کو رستے میں ایک شخص ملا، ایک صحابی ملے، ان سے حضرت عمر الجھنے لگے کہ کیا تو نے اپنا آبا و اجداد کا دین چھوڑ
حضرت
دیا؟
نویم.
تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے چھوڑو، پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کر لو، آپ کی بہن، آپ کے بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اور بڑھا، وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے، تو یوں کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر پہنچتے ہیں، اپنی بہن پہ، اپنے بہنوئی ان پہ زد و کوپ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن بھی ڈر جاتی ہیں کہ تم ہماری جسم سے روح تو نکال سکتے ہو، لیکن دل میں جو حب رسول بیٹھ چکا ہے نا، جو حضور پر ایمان بیٹھ چکا ہے، اللہ پر جو ہم ایمان لا چکے ہیں، اس کو نہیں نکال سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو آپ شرمندہ بھی ہوئی، اور کہا کہ وہ سناؤ، کیا سنا رہے تھے؟ تو وہ قرآن کی جو آیت تھی اس کو دینے سے پہلے آپ کی بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں. تو حضرت عمر نے غسل کیا، پھر اس کو پڑھا، تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں. تو آپ حیران تھے کہ یہ کلام جو اشعار قریش ہیں ان سے تو بالکل ہی جدا گانا کلام ہے، یہ کوئی عجیب بالکل اس کے کلمات ہیں. تو اس کی تاثیر آپ کے دل میں بیٹھتی چلی گئی، اور پھر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پھر یعنی غور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور آپ کی نگاہوں نے جو اثر کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے قدموں پہ آ گئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. پھر یہ جو دو صفیں بنی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آپ کا جوش جذبہ کیسا تھا؟ عرض کرنے لگے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بالکل حق پر ہیں. تو پھر یہ چھپ کر عبادت کرنا کیا، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر علیہ اعلان پڑھیں. تو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کھل کر یعنی خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے کا جو عمل، اس کا اظہار کیا کہ ہم ایسے نماز پڑھیں گے. دو صفحے بنتی ہیں، ایک کے آگے حضرت امیر حمزہ، دوسرے کے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. پھر یہ کفار قریش دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ تو چلے گئے، یعنی ہمارا دین چھوڑ کے مسلمان ہو گئے، اب یہ عمر بھی ابھی تو جوش جذبے سے ہمارے سامنے نکلے تھے،
جن کو کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا،
تو یہ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا. تو اب یہ کفار قریش پر بھی ایک لرزہ طاری ہوا، اور کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کی ان دو صفوں کو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے آ کر عبادت کرنے سے روک سکے. تو یوں اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، کہ حق اور باطل کے درمیان انہوں نے فرق کر دیا، وضاحت کر دی.
ماشاءاللہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کر آئے تو یہ آیت مبارکہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس میں یہ بیان فرمایا کہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے، یعنی اس کے شان نزول میں، کہ اس پر یہ آیت قول کے مطابق نازل ہوئی کہ وہ جس کا دل جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربی، وہ اللہ کی طرف سے وہ نور پر ہے، وہ اب ہدایت کے راستے پر ہے، وہ خود جس راستے پر چلے گا وہ لوگوں کو نور ہی بانٹتا ہوا، نور ہی تقسیم کرتا ہوا جائے گا۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور آپ کی کالز کو بھی، آپ کے سوالات کو بھی ہم کچھ شامل کریں گے، اور بلکہ بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا کہنا چاہتے ہیں۔
میرا مفتی صاحب سوال ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار علیہ السلام کو کتنی محبت تھی، یہ جواب ارشاد فرما دیں۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جی بالکل، اس کو بھی ذکر کر ہی رہے ہیں، اور مزید اس کا تذکرہ جو ہے وہ بالخصوص آپ کی شہادت کے موقع پر جو کلمات آپ کے تھے ان کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، مزید دیکھتے کیا۔
محمد حسان رضا اتاری ہے، مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، یہ فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر اگر کوئی جا کر اولاد کی دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، خاص طور سے جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہوتی، اگر وہ دعا مانگی جا کر تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ کی دولت سے بھی مالا مال فرماتا ہے، اس بارے میں آپ مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا، جزاک اللہ فی الدارین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب، بطور خاص ان ارادوں کے ساتھ، اور ویسے تو مزارات کی اپنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور خود شہر مدینہ میں آدمی حاضر ہو جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، آپ کے مزار شریف پر حاضری ہے، لیکن چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تشریف لے کے جایا کرتے تھے احد کے ان شہداء کے ان قبروں پر، تو یہ بھی ان کے بارے میں ایک بڑی معروف ہے یہ چیز کہ جن کا بیٹے پیدا نہیں ہوتے وہ سید الشہداء کے مزار پر اگر حاضری دیں، وہاں جا کر وسیلے سے دعا کریں، تو کئی لوگوں نے یہ بتایا، مجرب بھی ہے، کیا کہیں گے آپ؟
جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے مزارات پر برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہی ہیں، اور حاجتیں ان کی جگہ ان کے مزارات پر پوری ہوتی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے کے اندر، حالات کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب ایسے مقام پر اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اولیاء کے سردار ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان جتنے ہیں سارے کے سارے اللہ کے ولی بھی ہیں، تو یہ اللہ کی ایک مقبول ہستی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں، دیکھا ان کو جنت کے اندر، اور آپ قطعی جنتی ہیں، تو یقیناً ان کے مزار پر جو برکتیں اور رحمتیں ہوں گی اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مجرب ہو جاتی ہیں، تجربے شدہ ہو جاتی ہیں، ہر ایک اس کی گواہی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے مزار کی ایک بات یہ لیجیے کہ جب ان کے قدموں کے پاس حاضری دی جاتی ہے، ایک تو جو سنت طریقے کار ہے اس کے مطابق ہم سامنے کی طرف سے، مواجہ کی طرف سے ان کے یہاں حاضری دیتے ہیں، وہ ایک الگ حصہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی گئے ہیں قدموں کی طرف ایک حصہ جو ہے وہ جالی کا ٹوٹا ہوا ہے، شہید ہوا ہوا ہے، شیشہ جو بنا ہوا ہے، اور وہاں جو کھڑا ہوتا ہے ہر ایک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں سے جو خوشبو آتی ہے وہ قدرت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے لگایا ہو، جو کھڑا ہوتا ہے اہل دل ہے، اہل محبت ہے، اس کو وہاں سے ایک عجب سی خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ معروف ہے کہ آپ قطب مدینہ ہیں، یعنی مدینے کے انتظامات، انصرام، یہ سارا آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ سے گزارش کی جائے تو مدینے کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے، تو ان کے مزارات پر لوگ مختلف حاجتیں لے کے جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک حاجت یہ اولاد نرینہ کی بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک نہیں، بیسیوں اس کے شواہد موجود ہیں۔ میرے خود بیٹا جو ہے حمزہ، تین بیٹیوں کے بعد ہے، اور ہم بھی اسی نیت سے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر ایک دفعہ اسی نیت سے گئے کہ وہاں جا کے دعا کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں دعا کی، اللہ پاک نے اولاد نرینہ دولت عطا فرمائی۔ تو جو ان کے مزار پر جاتا ہے اور وہاں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہو اور وہاں دعا کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ بس اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، نظریہ یہ مضبوط ہونا چاہیے، اور بہتر ہے کہ پھر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہی نام رکھے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ کوئی نہ تو اس کے اندر عقلاً کوئی استحالہ ہے، کوئی محال چیز ہے، یہ کوئی ناممکن چیز ہے، اور دوسرے تجربے شدہ بات ہے کہ جب ان کے یہاں جا کے دعا کی جاتی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے تو ایک نہیں کئی حاجتیں الحمدللہ یہ سامنے نظر آتی ہیں کہ پوری ہو چکی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو محبت تھی اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے محبت کرتے تھے، تو جب یعنی ایک شخص نے، عبدالحبیب بھائی نے بھی یہ بیان کیا تھا چینل کے اوپر، بڑی خوبصورت بات بیان کی تھی کہ مدینہ منورہ کے ایک شخص ہیں، وہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار سے بڑی الفت رکھتے ہیں، اس کی جان پہچان، اس کا خیال رکھنے کے لیے بار بار جانا اور ان کو ایصال ثواب کرنا یہ بڑا کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ بڑی خوبصورت بیان کی، وجہ یہ بیان کی کہ اصل یہ ہے کہ جب آپ کسی کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کسی کے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کسی کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کسی کے محب کے ساتھ، کسی کے محبوب کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو جو محبت کرنے والا ہوگا، جو بیٹا ہوگا، جو بھائی ہوگا، جو والد ہوگا، وہ فطری ایک بات ہے کہ اس سے محبت کرے گا، اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے تعلق قائم کیا اور ان کے مزار کا میں نے اہتمام کیا تو اسی نیت سے کہ جب میں ان کو ایصال ثواب کروں گا، ان کے مزار کا دھیان رکھوں گا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مجھے حاصل ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مجھے حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ان کی محبت میں جایا جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کا لحاظ رکھا جائے گا، تو کیوں حاجتیں پوری نہیں ہوں گی؟
سبحان اللہ،
یقیناً پوری،
یقیناً پوری، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن جب بیان فرما رہا ہے ہنالک دعا زکریہ ربہ، کہ یہاں زکریہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر، یعنی اس خاص محراب مریم کا تذکرہ، یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی، اب دعا وہاں مانگی جا رہی ہے اور وہاں بھی حضرت زکریہ علیہ السلام بیٹے کی دعا مانگ رہے ہیں، عمر بھی آپ کی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن جب اس محراب میں بے موسم کا پھل آتا ہے تو علماء نے لکھا نا، گویا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر دی، وہ کلمات کہہ دیے کہ بظاہر اولاد والی عمر اب نہیں رہی ہے، لیکن یہاں جب بے موسم کا وہ پھل ملتا ہے، اس محراب میں آتا ہے، تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور اسی محراب مریم کی برکت اور اس مقام کو بطور خاص قرآن نے بیان فرمایا جہاں بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی تھی، تو وہاں دعا قبول ہو رہی ہے، تو جہاں اللہ کے نیک بندے وہ خود تشریف فرما ہوں، وہ مدفون ہوں، اور ان میں سے بطور خاص وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کے کلمات فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، وہ خوشیاں دینے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے، اپنی جان کی قربانی دینے والے، اور پھر سرکار ان کے شہادت کے بعد بھی ان کے مزارات پہ تشریف لے کر جائیں، ہم وہاں برکت لینے جاتے ہیں، سرکار دینے جاتے تھے، سرکار بھی جاتے تھے، اور یہ آپ کا معمول رہا، پھر اصحاب کا بھی رہا، تو اس اعتقاد کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ کیا کہیں گے جمیل صاحب؟
حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا ایک باب قائم کیا گیا ہے،
ٹھیک،
تو اس کے اندر بالخصوص جو اولاد کے حوالے سے ہے، تو ایک بزرگ ہیں شیخ محمود کردی شیخانی، ان کا ذکر اس کتاب کے اندر حجت اللہ علی العالمین میں حضرت امیر حمزہ کے کرامت والے باب میں لکھا ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جب میں حاضر ہوا، اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ شہداء احد کو جب سلام کیا جاتا ہے تو اس سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں،
جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، قیامت تک دیتے رہیں گے،
قیامت تک دیتے رہیں گے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں سے وہ پردے ہٹا لیے جاتے ہیں کہ ان شہداء کرام کے جواب کی آواز ان کو سننے کو بھی مل جاتی ہے، تو یہ شیخ محمود کردی فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر جب میں نے سلام عرض کیا تو آپ کی قبر انور سے مجھے جواب سلام کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے شیخ محمود، جب تمہارے ہاں بیٹا ہو تو اس کا نام حمزہ رکھنا۔
آہا، سبحان اللہ۔
تو ایک تو انہوں نے حالانکہ کوئی آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور سے ایک آواز آتی ہے، ایک تو سلام کا جواب آتا ہے، سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ شیخ محمود تمہارے ہاں بیٹا ہوگا تو اس بیٹے کا نام حمزہ رکھنا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا، تو انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بعد وصال، بعد شہادت بھی آپ اپنے زائرین کو اپنی آواز سناتے ہیں، چنانچہ انہوں نے پھر اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھا۔ اور عمومی طور پہ الحمدللہ اہل محبت میں حمزہ نام رکھنے کا ایک معمول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کی نام کی برکت لیتے ہوئے عباس بھی نام رکھے جاتے ہیں، حمزہ بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن آپ کو ایک تعداد ایسی بھی اہل محبت میں حمزہ نام کی ملے گی کہ جو بارگاہ سید الشہداء سے اولاد کی صورت میں، جن کو بیٹے کی صورت میں نعمت ملی ہے، تو وہی کہ انہوں نے وہاں جا کے دعائیں کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مراد پوری کی، بیٹے عطا فرمائے، تو انہوں نے حمزہ نام رکھا۔ تو حمزہ نام کے ایسے لوگ بھی انشاءاللہ آپ کو کئی مقامات میں ملیں گے۔
ماشاءاللہ۔ جی کچھ مزید کال لیتے ہیں اور پھر آگے گفتگو چلائیں گے۔
ماشاءاللہ، مرحبا مفتیان اکرام کی آمد، مرحبا تمام حاضرین ناظرین کو، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شب عرس مبارک ہو۔ کیا عظیم ہستی ہیں، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، یسیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں، شیر غران نے سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان و عظمت ہے، اللہ پاک ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہم سب کی بے حصہ مقصر فرمائے، اور بروز قیامت ان کا ساتھ، ان کی رفاقت، ان کا پڑوس عطا فرمائے۔
ماشاءاللہ، جزاک اللہ، حوصلہ افزائی کرنے کا بھی بہت شکریہ۔ جی اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں، مزید کون؟
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جب پہلی حاضری ہوئی تو آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، جو آپ کی زندگی کا سب سے یادگار واقعہ ہے، نواب ارشاد پر موقع دیجیے۔
دو بیٹھے ہوئے، ان میں سے کسی سے پوچھتے ہیں، ٹھیک، مزید کچھ کال۔
میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کون سے شہر میں ہوئی، اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی، جواب عنایت فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔
59 اور 60 دو کال ہیں، جب شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر تھی 59 یا 60۔ یہ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زرقانی علی المواہب اللدنیہ پر لکھا ہے،
ٹھیک ہے، اور 60 سال کے اندر اندر یہ عمر جی، عمر مبارکہ آپ کی جو ہے وہ تھی۔ مزید جو پوچھا ہے انہوں نے کہ آپ کو کوئی واقعہ بھی یہ ظاہر حاضری ہوئی ہے، اور اس میں بطور خاص کوئی یادگار ایسا مکہ مدینہ منورہ کا واقعہ، اور بالخصوص یہاں کا سید الشہداء کے مزار شریف کا۔
واقعات تو برال میری تو حاضری الحمدللہ امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی ہوئی۔
ہاں ہاں، کیا بات،
جب آخر میں گئے تھے اور بڑی عنایت اور بڑی شفقتیں ہوئی تھی امیر علیہ سنت کی طرف سے، خاص میرے ساتھ ہی ہوئی تھی، کسی اور کے ساتھ ہوئی بھی نہیں تھی۔
اچھا،
کام فرمایا امیر علیہ سنت نے، تو میں نے آگے بڑھ کے عرض کی کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ فرمائیں، تو اور بھی بڑھ گئے آگے، اب میں بتا نہیں سکتا وہ کیا تھا معاملہ، تو آگے اور بڑھ گئے، تو کہا دیکھیں اب سب آ جائیں گے کیا کریں، تو امیر السنت رک گئے، بڑے نہیں اب چھوڑ دیں اس کو، ورنہ سب کو کون یہ معاملہ ہوگا، تو میں سب سے پہلے آگے آیا تھا، چلو مفتی صاحب کو ہم یہ کر لیتے ہیں۔
اچھا،
پھر امیر السنت نے خاص ایک کرم فرمایا وہاں۔
سبحان اللہ۔
باقی اس کے علاوہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حاضری دے کر آ رہا تھا، تو وہاں سے نکل تو آیا میں، اب وہ پہلے ذہن بنا کہ پیدل ہی مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پہنچا، لیکن میں جو ہے وہ تھوڑا چلا تو پھر تھکاوٹ شروع ہو گئی، یار بڑا مشکل ہو گیا، تو نکل تو آیا ہوں، اب نہ ٹیکسی نظر آ رہی ہے نہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، اب کیا کروں،
اکیلے تھے
تو اتنے میں گاڑی آ کے میرے پاس رکی، अब वो गाड़ी रुक तो गई, लेकिन मैंने कहा यार मेरे पास रोकी उन्होंने और बैठने का इशारा किया, तो मेरा दिल नहीं किया गया कैसे बैठ जाऊं, पता नहीं कौन है। लेकिन बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी आपके बयान के अंदर शामिल था, जहां बयान करके आए थे थोड़ी देर पहले, तो मैं वहीं पर था, फिर मैं उनके साथ बैठ गया। तो ये सईदुल शहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बरकत से जो मुश्किल थी, जो परेशानी थी, वो दूर हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात पेश आते हैं वहाँ पर कि हाजतें पूरी होती हैं, कुछ और मामलात भी पेश आ जाते हैं जो हर किसी को बयान नहीं किए जा सकते।
क्या बात है सुभानअल्लाह। और वहाँ वाकई एक अजब कैफियत और एक लुत्फ है अगर इसी नियत इसी इरादों के साथ वो हाजिर हो। हम खास 12वीं शब थी रबी अव्वल शरीफ, बल्कि जिन दिनों में जमील साहब की आपकी भी हाजिरी हुई थी मैं भी वहीं था, एक साथ ही हम मेरे मदीना शरीफ भी साथ थी और मक्के शरीफ में हज के 2015 के मौके पर, और उसके बाद रबी अव्वल शरीफ की 12वीं शब थी। तो अब्दुल हबीब भाई ने दावत दी कि आज पूरी रात हम जो मिलाशी भी करेंगे, और ख़ास एहतमाम किया हुआ था बिल्कुल सब्ज़ गुंबद शरीफ के सामने एक मकाम पर, और पूरी रात इस तरह विलादत वाले मिलाद शरीफ का सिलसिला, सुबह सहरी का एहतमाम, फिर हम फजर के लिए डायरेक्ट हम सैयद शहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हो के मज़ार शरीफ पर हम हाजिर हुए। मैंने देखा हसन साहब अहले मदीना का भी ये अंदाज है, 12वीं की सुबह थी वहाँ मिठाई वगैरह बांट रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद शरीफ की वो मुबारकबाद देते हुए, और हमारे साथ नातखा भी थे आरिफ भाई माशाल्लाह, और इन्होंने अपने बड़े प्यारे अंदाज से, फजर का वक्त था तो बहुत प्यारी एक हाजिरी हुई है, ये क्या अंदाज है।
बिल्कुल, यानी आप वहाँ देखें कि वहाँ सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अफराद हों, बल्कि आपको वहाँ अरबी वाले नजर आएंगे, आपको दूसरे ममालिक के
मौलूद मुबारक
करेंगे। नहीं, आम दिनों में भी यानी अहले मदीना की बहुत बड़ी तादाद है, उनका मामूल है कि वहाँ हाजिरी देते हैं, बिलखसूस जुमेरात जुमे वगैरह का दिन जो होता है, बुध का दिन होता है, तो उसमें जाके उन लोगों का मामूल है कि हाजिरी देते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। आप दूसरे सूडान के देखें, वहाँ पर जो हमशी टाइप के होते हैं वो कितने आए हुए होते हैं और कैसे कैसे उनके अंदाज होते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है।
क्या बात है, अलबत्त अपने किश का जौक का अंदाज है। अमीर अहले सुन्नत किस तरह आप वहाँ पर अपने हाजिरी दी है वो मंजर भी हम देखते हैं स्क्रीन पर।
अमीर हमजा के मजार पुर अनवार पर बा अदब हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी भी हुई।
सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ओहद शरीफ, और ये ओहद पहाड़ भी वो है कि जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे मोहब्बत करते हैं, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इनकी मोहब्बत का फरमाया। अब एहद पहाड़ के हवाले से भी इसको ख़ास क्या क्या खसूसियात हासिल हैं।
असल में जो एहद पहाड़ है इसके हवाले में जो ये इरशाद फरमाया कि एहद जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहू, कि ये जो एहद है ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। इसका एक माना उलमा ने यह बयान किया है कि जो उहद पहाड़ के दामन में रहने वाले अफराद हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एक माना यही है कि नफ्स पहाड़ खुद पहाड़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, ये भी ठीक है। और एक माना यह बयान किया गया कि इसकी वादी के अंदर इसके दामन में जो रहने वाले हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और वहाँ
रहने जी।
और सईदना हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो भी उन्हीं के दरमियान दफन किए गए, वहीं पर आपका मज़ार मुबारक बना
माशाल्लाह। एक मैसेज है, ये कहते हैं कि उर्स की मुबारकबाद दे सकते हैं, क्या कहते हैं?
देखिए इसमें बड़ी तफसील है, डिटेल है। असल में जब एक आम इंसान विसाल करता है, दुनिया से रुखसत होता है, तो उसके मामला जुदा गाना होते हैं, और जब अल्लाह के वली अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से रुखसत होते हैं तो ان کی رخصتی کو عرس کا نام دیا جاتا ہے, یعنی ان کے وصال کو عرس کا نام دیا جاتا ہے. ویسے جو سوگ ہے وہ تو 3 دن ہے, اس کے بعد تو سوگ ہے ہی نہیں. تو اب یہاں جو عام طور پہ بعض لوگ مبارکباد دے دیتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ان کا جو اصل وصال ہے, وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاپ, ملنا, تو چونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے, اللہ پاک سے ان کی ملاقات ہے, نیک بندوں سے ان کی ملاقات ہے, اس لیے چونکہ ان کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس کو عرس یعنی خوشی کا موقع, شادی کا موقع کہا جاتا ہے. جیسے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ واہ حزنا, بڑے غم کی بات ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے,
واہ ترابا
بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا, اپنے محبوب سے ملوں گا. تو چونکہ یہ ان کے لیے خوشی کا موقع ہے اس لیے اس کو عرس کہا جاتا ہے. عرس یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا موقع, شادی کو عرس کہا جاتا ہے, اس سے یہ لفظ نکلا ہے. تو اس اعتبار سے بعض لوگ جو ہے وہ اس موقع پر مبارکباد دیتے ہیں, تو یہ تعویل ان کے مبارکباد دینے میں کی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے, نم کنومت العروس, یہ بھی تو بشارت
اسی سے نکلا ہے جی,
اور اسی وجہ سے کہ اب سو جا, جب کامیاب مومن ان کے لیے یہ بشارتیں ہیں اور جو ہیں یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہستیاں, تو ان کے بارے میں اور بالخصوص سید الشہداء, کیونکہ آپ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے, اور بالخصوص ان بشارتوں والے, ہجرت کی بشارتیں, غزوہ بدر کی بشارتیں, غزوہ احد کے اندر آپ کی جو قربانیاں ہیں, اور آپ وہ جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ جن کے اندر رضی اللہ عنکم وردو ان, علماء نے لکھا اس کے اول ترین مصداق حضرات صحابہ کرام علی مردوان, جن کو اولائکم الصادقون اولائکم المتقون, جن کے بارے میں قرآن پاک کے اندر یہ اوصاف بیان کیے گئے, ان کے اندر جو حقیقی مومن, سچے پکے مومن, متقی, یہ سارے کے سارے اوصاف کے کامل درجے والے مصداق حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں. تو عام مومنوں کے بارے میں جو کامیاب قبر میں ہوں گے انہیں یہ کہا جائے گا سو جاؤ جیسے دلہن سوتی. تو اس انداز سے اور اسی سے عروج سے یہ عرس ہے, اور یہ خوشی کا موقع ہے کہ ان کی لکا یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. کیا کہیں گے جمیل صاحب اس کو تھوڑا؟
بالکل, یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی بزرگ کے یوم وصال کو ایک برکت کے حوالے سے نا مبارک ہو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن کی جو برکتیں ہیں ان کو تو مل ہی رہی ہیں, جو اللہ کے نیک صالحین ہیں ان کی برکتیں ان کے چاہنے والوں کی طرف بھی پلٹیں اور ان کو بھی نصیب ہوں, تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اے شفیق صاحب, حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی انوکھی خواہش کا اظہار کیا.
بات ہے, آپ پہنچ گئے, میں آپ سے سوال یہی کرنا تھا کہ آپ کو ان کا انوکھا واقعہ سنائیں زندگی کا.
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طبقات ابن سعد میں, امام بیہقی نے بھی اور خصائص کبریٰ میں بھی یہ واقعہ منقول ہے کہ آپ نے حضور سے کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کے پاس وحی لانے والے فرشتے ہیں جبریل امین, تو میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے,
ان کے اصلی صورت میں
میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین مختلف انسانی روپ میں بھی آیا کرتے تھے, اور حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی حیثیت میں بھی, ان کے روپ میں بھی حضور کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے, لیکن اصلی روپ میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان, آپ میں ان کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے. تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ درست ہے, لیکن آپ مجھے دکھائیے گا ضرور. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے. یہ مکہ مکرمہ میں جب ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں, لہذا یہ بیٹھ گئے. فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر اس وقت ایک لکڑی ہوا کرتی تھی جس پہ یہ کفار مکہ مشرکین طواف کرتے وقت چادر وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے۔ تو جبریل امین کعبۃ اللہ شریف کی چھت میں نصب لکڑی پر جبریل امین اترے اور اپنے اصلی روپ کو جب انہوں نے ظاہر کیا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جبریل امین رضی اللہ عنہ کے جلوے کو دیکھا تو بس قدموں تک ہی آپ کی جو نظر آیا کہ آپ کے قدمین جو ہے نا وہ سب زبرجد، یہ ایک موتی ہے، سبز رنگ کے آپ کے قدم ہیں، بس یہ دیکھنا تھا۔ اور اس کی جو انوار و تجلیات تھے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے، بس وہ دیکھتے ہی آپ پہ غشی طاری ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔
اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں انسان صاحب،
جی جی، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ان کو سعادت بخشی کے ان کی اصل صورت کے اندر دیکھا، ورنہ ان کے 600
اخرى،
جی اس میں جو ایک قول ہے تفسیر یہی ہے، تو ورنہ ان کے 600 پر ہیں اور ایک ایک پر جو ہے وہ مشرق و مغرب کو بھر دینے والا ہے۔ تو دو مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصل صورت کے اندر
اصل صورت میں
دیکھا ہے۔
کچھ مزید سوالات لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں۔
علم کی باتیں بہت پیارا پروگرام ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر حاضری دینے سے جب یہ دعا کر دیں گے تو مدینہ شریف کی حاضری بار بار نصیب ہوتی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔
ٹھیک ہے، ایک حاضری مزار شریف مدینہ شریف میں یہ، اور وہاں پھر بار بار آنے کی، چلے میں وہ کلمات بھی پوچھتا ہوں، کیا کلمات پڑھنے چاہیے یا لکھنے چاہیے جس کی وجہ سے بار بار وہاں آنا نصیب ہو۔ جی مزید سوال۔
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے شہداء ایک ہی قبر مبارک میں یعنی مفتن ہیں، اور دوسرا اس کا جواب کہ ان کے ساتھ کون سے بڑے صحابہ کرام تھے جو بڑے نامی گرامی تھے؟ دیکھو سیدنا امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی نسبت سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں، ان کے علاوہ کون سے ایسے صحابہ کرام تھے جن کے بابرکت نام شامل؟
ٹھیک ہے، کیا کہیں گے بطور خاص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جہاں پر مزار شریف ہیں تو وہاں کچھ اور کے بھی کن کن کے؟
جی، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے قبل مدینہ منورہ میں ان کو تبلیغ دین کے لیے اور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال کے وقت ارشاد فرمایا کہ میں نے مصعب کو اس وقت دیکھا جب یہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور یہ جو کپڑا پہنتے تھے انتہائی خوبصورت کپڑا پہنتے تھے، حسین اور جمیل تھے، لیکن اب ان کا حال کیا ہو گیا؟ کیا حال تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ افطار کے وقت کھانا لایا گیا ان کے پاس تو یہ رو پڑے اور کہا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارا پھل پہلے سے دے دیا گیا ہو۔ پھر آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کو یاد کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیا کہ ان کے اوپر کپڑا جب کفن کا ڈالا جاتا تھا تو سر ڈھانپتے تو پاؤں کھلے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھلا ہو جاتا تھا۔ تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں جو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس مقام پر مدفون ہیں۔
ٹھیک ہے، اور یہاں پر ان کے جہاں پر بطور خاص یہ مزار شریف ہے، غالباً 40 سے زائد 45 سال بعد جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر قبر شریف کا وہ جو کھلنے کا واقعہ ہوا،
جی جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے حضرت عبداللہ بن عمر، تو ان کا بھی وصال یہ غزوہ احد کے اندر ہوا تھا، اور یہ اولین شہید ہونے والوں میں سے تھے، اور انہوں نے پہلے سے خبر دے دی تھی اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کل میری شہادت ہو جائے گی غزوہ احد کے اندر۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وجہ سے 6 مہینے کے بعد ان کی قبر کو کھولا تھا، تو اس وقت بھی ان کا جسم سلامت تھا، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہر کی کھدائی کے وقت ان حضرات کی قبروں کو کسی وجہ سے منتقل کرنا پڑا، تو تمام کے جو اجساد تھے، جسم مبارک تھے، سب کے جسم
صحیح سلامت ایسے کہ بعض وہ کہ زخم پر ایسے
ہاتھ رکھا تو
خون آ جانا اور تازہ خون آ جانا اسی طریقے سے، قربان جائیں, کس طرح, یعنی یہ شہید قرآن نے جب واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ بل احیاؤن, بلکہ وہ زندہ ہیں, اور ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, تم نہ کہو انہیں مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں, تو انہیں مردہ نہ کہو. اور دوسری آیت میں تو فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہے, کہ زبان سے نہیں کہہ رہے اور کوئی دماغ میں سوچے کہ زہر ہے, اب جسم کے ساتھ بظاہر شہادت ہوئی ہے, ٹکڑے ہو چکے ہیں, روح نکل چکی ہے. فرمایا گمان بھی نہ کرو وہ زندہ ہیں. تو کیا یہ زندگی جمیل صاحب شہیدوں کی,
شہدا کی زندگی کو, اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. قرآن پاک واضح طور پہ فرما رہے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون, کہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی جو زندگی ہے وہ ایسی عالیشان ہے کہ اس تک تمہیں شعور نصیب نہیں ہے. تو لہذا ان کی زندگی کو ماننا, ان کو زندہ تسلیم کرنا نص قرآنی سے ثابت ہے. اور یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ان آیات کے اولین درجے کے مصداق ہیں.
ٹھیک ہے,
تو شہداء کرام زندہ ہیں. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہجرت مدینہ کے بعد صحابہ میں مواخات کی تھی, بھائی چارگی کا سلسلہ کیا تھا, تو ایسے ہی مکہ مکرمہ کی مکی زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا ہوا تھا. تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو آپ کو جو بھائی بنایا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پسندیدہ صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی, جو دینی بھائی کا رشتہ تھا, عقد مواخات اس کو کہا جاتا ہے اسلامی اصطلاح میں, تو ان دونوں کے درمیان قائم کیا. اور ان دونوں میں آپس میں ایسی محبت تھی کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی غرض سے اگر غزوات میں شریک ہوتے, تو اب یہ مدینہ منورہ آ گئے, مدینہ منورہ میں بھی یہ غزوات اور ان سب چیزوں کا سلسلہ ہوا, تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس مواخات کو جو مکہ مکرمہ میں قائم ہوئی تھی اس کا اثر اتنا تھا کہ مدینہ منورہ میں بھی اپنے دینی بھائی حضرت زید بن حارثہ کو یہ وصیت کر کے جاتے تھے اپنے سارے معاملات میں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا قبول ہو جائے اور جان دے دوں, تو میرے مالی معاملات اور یہ ساری چیزوں کو آپ نے سنبھالنا ہے. تو اسی طرح جو غزوات کا سلسلہ ہوا, جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی, تو ہجرت کا پہلا سال تھا اور ماہ رمضان مبارک تھا, تو سب سے پہلا اسلامی لشکر کی سپہ سالاری وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری عطا فرمائی. 30 مہاجرین پر مشتمل یہ اسلامی دستہ تھا, اور اس ابتداءً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے مہاجرین کو منتخب فرمایا تھا کہ اہل مدینہ کا جو اندرونی معاملات ہیں وہ انصار دیکھیں گے, اور جو بیرونی معاملات ہوں گے یعنی دفاع کا معاملہ ہوگا, جان کی بازی لگا دینے کا معاملہ ہوگا, تو یہ مہاجرین دیکھیں گے. تو سب سے پہلا لشکر جسے سریہ حمزہ کہا جاتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو اسلامی لشکر تیار ہوا اس کے امیر حضرت سیدنا امیر حمزہ تھے. اب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں سریہ حمزہ جہاں پہ ہوا تھا, لیکن وہاں پر پھر وہ جنگ کی نوبت آئی نہیں اور صلح کے اندر وہ معاملہ تبدیل ہو گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں واپس آ گئے. اس کے بعد پھر دوبارہ ایک غزوہ ابوہ ہوا, تو غزوہ اس جنگی اس لشکر کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہوں. تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ہونے والا غزوہ جس میں حضور بھی شریک تھے, تو وہ غزوہ ابوہ ہے. یہ سن 2 ہجری سفر المظفر میں ہوا تھا, تو اس میں بھی جنگ کی نوبت نہ آ سکی اور مسلمان وہاں جو ابوہ کے مقامات پر جو دیگر قبائل تھے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر مدینہ منورہ کی مزید حفاظت کے لیے, سیکیورٹی کے لیے وہاں کے قبائل سے عہد و پیمان किए, यानी ये फायदा जरूर हुआ, जंग अगरचे नहीं हुई, कुफारे कुरेश वहां से गुजर रहे थे उनका लश्कर, तो वो उनसे सामना नहीं हुआ। इसी तरह भी गजवा जुल उशेरा, ये भी सन 2 हिजरी जमादिल आखिर को हुआ, इसमें भी हजरत सैयदना अमीर हमजा मौजूद थे। इसके बाद फिर रमजान 2 हिजरी में गजवा बदर हुआ। इस गजवा बदर में हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु कि जो तलवार चलाने का मामला था वो बिल्कुल वाज़ेह था, और आपने कुफार के बड़े बड़े नाम लेवा जो उनके थे,
आज जिसका एक नाम था कि गोया के वो जिन्होंने
शैबा उतबा वलीद, यानी जो अपने आप को समझते थे इनके इनके आगे कोई लड़ नहीं सकता,
कोई लड़ेगा नहीं, और उन्होंने ललकारा कि हमें मक्के वैसे कोई है तो, और आपने ही जाकर आगे बढ़कर उनको वास्ता जाना,
आपने मतलब हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला उन्होंने बदर के मकाम पे कई जब कुफार मारे गए ना, तो फिर उसके मुकाबले में कुफार का जो रंज था कि हमारे बड़े बड़े जर्नेल तो गजवा बदर के अंदर चले गए, तो भी मुसलमानों से बदला लेने के लिए गज़वा उहद हुआ सन 3 हिजरी में शव्वालुल मुकर्रम के दरमियान में ये गज़वा हुआ, गज़वा उहद, और मैदान उहद के अंदर जो जंग हुई है उसमें 70 सहाबे किराम अलैहिम रिदवान ने जाम शहादत नोश किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर बेहद गमगीन थे, और इस तरह के जज्बात थे कि ऐसा गम मुझे लाहिक हुआ है कि शायद ऐसा गम आइंदा कभी मुझे लाहिक नहीं होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वापस आ रहे थे तो हजरत उमामा, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो साहिबजादी हैं, तो इन्होंने सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु से पूछा कि सब लोग आ रहे हैं, किसी को आप तो मेरे बाबा जान नजर नहीं आ रहे हमजा, तो आपने फरमाया वो हुजूर के साथ होंगे, भाई ये कह के एक दबे लफ्जों में आपने जवाब दे के आगे चले गए, क्योंकि वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर होती हैं और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि मेरे बाबा जान कहाँ हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज से तुम्हारा बाबा मैं हूँ।
अल्लाह,
तो वो भी समझदार थी, तो वो समझ गई कि आपके इस जवाब से मुझे खून की बू आ रही है, यानी कि उनकी शहादत
हो चुकी है। बहरहाल ये इनकी हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु इनकी शहादत ज़ाहिर है वो सुनकर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए, और ये जो नमाज जनाजा उहद के उनको पढ़ी गई थी उसका सिलसिला हुआ था, उसका कुछ आप जो है
तो सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो नमाज जनाजा पढ़ी गई वो कई मरतबा पढ़ी गई, लेकिन वो तकबीर की सूरतों में होती थी,
यानी आपका जिस्म मुबारक वहीं था, दीगर को लाया जा रहा था, दीगर को लाया
जा रहा था, पढ़ा जा रहा था जनाजा। सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जैसा कि उनसे मोहब्बत थी, और जब आपकी शहादत हो गई तो ये याद रखें कि जब इस्लाम बंदा लाता है तो माकबल जितनी भी खताएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो चूंकि हजरत सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाले वहशी थे, यानी उनका नाम वहशी था, वो एक गुलाम थे, और जिस वक्त इन्होंने सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया तो उसके बाद फिर वो वहां से भाग गए थे, लेकिन उसके बाद ये ईमान लेकर आए, और ईमान इस्लाम के बारे में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि इस्लाम मां कबल खताओं को खत्म कर देता है, यानी शिर्क व कुफ्र जैसे गुनाह के अंदर भी कोई मुब्तला हो तो अल्लाह पाक उसके शिर्क व कुफर को भी माफ़ फरमा देता है। लिहाजा अगर चे कि उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया था, बहुत बड़ा जुर्म किया था, नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन है, आपने अपने खून के प्यासों को भी माफ़ कर दिया था, जिन्होंने इतनी तकलीफें दें उनको माफ़ कर दिया, लेकिन जब हजरत वाशी इस्लाम ले आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो आप अलैहिस्सलाम ने फकत इनसे इतना पूछा कि वो शहीद करने वाला मामला क्या था, किस तरह तुमने हजरत हमजा को शहीद किया, तो हजरत वहशी ने जब वो वाकिया बयान किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा रोए और आप पे गम की कैफियत तारी हुई, और आपने उनसे फकत इतना फरमाया कि अब मेरे सामने नहीं आना, वजह उसकी ये कि जब तुम सामने आओगे तो मुझे मेरे चचा की याद आएगी,
लेकिन माफ फरमा दिया,
माफ फरमा दिया, और वो सहाबी बने
और कुरान की आयतें भी नाजिल हुई।
जी बिल्कुल, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, एक कौल के मुताबिक इस वक्त नाजिल हुई, लेकिन शेख मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं کہ انہوں نے ایک گھڑی صحبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی تو یہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں، کیونکہ ان کو صحبت حاصل ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو وہ جو اتنا بڑا جرم کیا تھا اللہ پاک نے اسے معاف فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف فرما دیا۔ فقط اس بنیاد پر اس وقت فرمایا کہ چچا کی یاد آئے گی، اس نے فرمایا کہ مجھ سے اپنے چہرے کو چھپا لو، سامنے نہ آیا کرو۔ لیکن جب انہوں نے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کیا، تو اس کے بعد وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس اور شر الناس دونوں کو قتل کیا ہے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الناس تھے جن کو میں نے شہید کیا، اور مسیلمہ کذاب یہ شر الناس یعنی بدترین شخص تھا جس کو میں نے قتل کیا ہے۔ تو ان کے اوپر تان و تشنیع برحال یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی، کیونکہ یہ صحابی بن گئے، اب ان کے اوپر کسی طرح کی تان کرنا، تشنیع کرنا، برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ توبہ کر چکے، اسلام لے آئے، اللہ پاک اسلام لانے کی بنیاد پر پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وہ وعدہ فرمایا ہے۔ ہم ہر صحابی سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور ہمارا تو نعرہ یہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ بچوں کو یہ نعرہ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے، گویا کہ یہ نعرہ ایسا آسان لفظوں میں ہے تو یہ چند الفاظ اس کے، لیکن بڑا ایک مضبوط عقیدہ یاد کروا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ سے ایسی محبتیں عطا فرمائے۔ ہم آپ سے تو اجازت چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
چاہیں گے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیں گے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔